بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبيان الرسالة كشرح كدرس جاري ہے اور آج کے نسس میں پوائنٹ نمبر 15 پہ ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف أن يعرف الحق بالرجال، فكل ما جاء عن فلان فهو حق، بل شعارهم اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تكون من أهله. حق کو لوگوں کے ذریعے پہچاننا منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ اس طرح کہ جب کوئی بات فلان اور فلان کے ذریعے پہنچے گی تبھی صحیح ہوگی، بلکہ ان کا شعار یہ تھا کہ تم حق کو پہچانو، اہل حق کو پہچان لو گے، تم حق کو پہچانو، اہل حق والے بن جاؤ گے. بڑی پیاری باتیں ہیں، اور طالب علم کے لیے خاص طور پہ ایک لمحہ فکریہ ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں حق کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی، حق کو سمجھا کیسے جاتا ہے، اور کب کسی عالم کی بات لی جاتی ہے، کب نہیں لی جاتی ہے، کن علماء سے علم لیا جاتا ہے، کن سے نہیں لیا جاتا ہے. علماء بھی تو غلطی کرتے ہیں، اگر علماء غلطی بھی کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے حق کیسے لے سکتے ہیں؟ جو خود غلطی پر تو اس کے پاس حق کیسے ممکن ہے؟ کیا علماء معصوم ہے یا نہیں ہے؟ جب معصوم نہیں ہے تو پھر غلطی کا اندیشہ بھی ہے تو حق کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اگر کافی اس جیسے اور بھی ذہن میں سوال گھومتے رہتے ہیں بعض طلاب علم کے اور بعض لوگوں کے، ان کے جواب میں اور خاص طور پہ اندھی تقلید کرنے والوں کے رد کے لیے شیخ صاحب نے اس پوائنٹ کا ذکر کیا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک حق ایک یا دو علماء سے جو ملتے وہی حق ہے، جو کچھ بھی کہتے وہ حق ہے، جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے حق وہی ہے، صحیح غلط وہ نہیں جانتے. وہ یہی جانتے کہ اس عالم نے کہا تو بس یہ دین بن چکا ہے، اور کسی اور کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کے نزدیک وہ حق ہے کیونکہ اس عالم نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے یا نہیں. اگر حق بھی مان لیتے اس لیے کہ اس نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے. اب ایک عالم کی بات حق ہے اور حق کے مطابق ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کب کسی عالم کی بات کو نہیں مانی جاتی اور کب مانی جاتی ہے؟ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یاد رکھیں، حق کو جاننے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے کہ حق کیا ہے تو حق کو جاننا پڑے گا نا. بغیر حق کو جاننے کی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں جانتے کہ سونا کیا ہے تو کبھی سونے کو پہچان نہیں سکتے. اگر کوئی کہے یہ سونا ہے اور ہو وہ چاندی، آپ نے کبھی دیکھا نہیں نہ کبھی آپ نے سنا ہے، مان لو گے کہ نہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے سونا ہے یا یہ ہیرا ہے تو آپ کو پہلے ہیرے کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، سونے کو پتہ لگانا کہ سونا ہوتا کیا، ہیرے ہوتے کیا ہے. پھر کوئی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، اگر کوئی غلطی سے بھی جوہری سے غلطی ہو جاتی ہے، کہہ دے یہ ہیرا ہے اور آپ کو پرکھ ہے تو آپ کہہ سکتے نہیں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، ہیرا یہ نہیں ہے، اس میں وہ علامت نہیں ہے جو ہیرے کی ہوتی ہے. کس نے سمجھایا تھا؟ اس نے سمجھایا تھا، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے، معصوم تھوڑی ہے. یاد رکھیں، اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات کو لیے بھی جاتا ہے اور ان کی ہر بات دین بن جاتی ہے، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام. معصوم ہے، وحی نازل ہوتی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دین ہے کیونکہ وحی کی بنیاد پر ہے. معصوم ہے، عصمت کس چیز سے ہے؟ وحی سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اس لیے اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ ایک ہی شخصیت کافی ہے جس کی ہر بات دین ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا. بات واضح ہے. اس کی دلیل میں نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقینا تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. کس کے لیے ہے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں. وذكر الله كثيرا, اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 21. جتنی زیادہ ذکر ہوگا سنت کے مطابق, اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اور آخرت کے دن سے ڈر ہوگا, معرفت ہوگی, اور اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہوگی, اتباع ہوگی, اور اس شخص کی زندگی میں, ایسے شخص کی زندگی میں اسوہ حسنہ, بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے. دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, قصص نمبر 65 میں, 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ان کو پکارا جائے گا میدان محشر میں, آخرت کا دن ہے, میدان محشر ہے, اب پکارا جائے گا. فیقول, یہ فرمائے گا ماذا اجبت المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو جواب رسولوں کی بات کو دیا جاتا ہے, رسولوں کے علاوہ کسی عالم کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا. ہم جواب دے نہیں ہے کہ ہم نے کس عالم کی بات کو مانا, کس عالم کی بات کو چھوڑا ہے. ہم جواب دے کیا ہے, کس کی جواب دے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے سامنے سر جھکائے کہ نہیں, مانا ہے کہ نہیں مانا, اتباع کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر کسی عالم کا قول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے ٹکرا جائے تو کس کے قول کو لیا, کس کو چھوڑا ہے, ہم اس کے جواب دے ہیں. تیسری آیت میں سورۃ النور آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ آگاہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا ان کو عذاب علیم نہ پہنچے. عذاب علیم کیوں, فتنہ کیوں؟ کیونکہ وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کی حکم کی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مخالفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی ہے, اور امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم کیا ہے, وہ سبیلہ و منہاج و طریقتہ و سنتہ و شریعتہ. سبحان اللہ, امر کیا ہے, ان چار پانچ چیزوں پر مشتمل ہے. آپ وسلم کا حکم, آپ وسلم کا سبیل راستہ ہے, منہاج ہے, طریقہ ہے, سنت ہے اور شریعت ہے. جس نے آپ سے مخالفت ان میں کی ہے تو وہ فتنہ اور عذاب علیم کا مستحق ہو جاتا ہے. امام کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اقوال اور اعمال تولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کے اقوال اور اعمال سے. کیا ترازو ہمارے پاس, کون سا قول سے کون سا غلط ہے؟ اگر کسی عالم کہے کہ اس شخص کا قول اور فعل آپ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق ہے تو یہ حق ہے, مخالف ہے تو حق نہیں ہے. فما وافق ذلك قبل. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے جو موافقت کرے گا آپ وسلم کے قول اور فعل کی وہ قبول کر لیا جائے گا, کائن وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله, اور جو مخالفت کرے گا تو اس کا قول اس کا فعل اس پر رد کر دیا جائے گا, کائنا ما کان, چاہے کوئی بھی ہو, قول نہیں لیا جائے گا چاہے صحابی کیوں نہ ہو. اگر مخالفت ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, بشر ہے, معصوم نہیں ہے, فتوے میں غلطی ہو گئی ہے, افراد کی بات, اجماع صحابہ میں غلطی نہیں ہے, یاد رکھیں اجماع صحابہ میں, اجماع میں غلطی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صاحب کیا فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی کبھی, لیکن افراد میں ہو جاتے ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, دو سے ہو سکتی ہے, ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن سب سے ممکن نہیں ہے. تو اس کا قول رد کر دیا جائے گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. اس کی دلیل کیا ہے یہ قول رد کر دیا جائے گا؟ کما ثبت فی الصحیحین وغیرہما, جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے اور ان کے علاوہ بھی, عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللہ اکبر, رد ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو. من کیا ہے؟ اسم شرط ہے. عمل, عمل جس نے بھی, عموم کے لیے کہ نہیں, جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہیں ہے, مخالف ہے, تو مردود ہے, وہ اس کا قول رد کر دیا جائے گا. اور حدیث میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حق قبول کیا جاتا ہے کس سے؟ اہل حق سے. اہل حق میں ایک شخصیت ہیں جن کی ہر بات کو مانا جاتا ہے, من و عن سے تسلیم کر دیا جاتا ہے. کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام. اور حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر عنہما لکھا کرتے تھے جو کچھ آپ وسلم فرماتے تھے. تو کسی نے کہا آپ سب کچھ مت لکھو, اور یہ کہا سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں, کبھی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی رضامندی میں کچھ کہہ دیتے ہیں, تو سب مت لکھا کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق, لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مجھ سے صرف حق ہی نکلتا ہے, یعنی میں صرف حق کی بات کرتا ہوں, چاہے غصے میں ہو چاہے رضامندی ہو, جب دین کی بات ہے تو حق ہے, بات ختم ہے. غصہ بھی اللہ کے لیے ہے, رضامندی بھی اللہ کے لیے, تو حق ہی ہے. لکھو جو کچھ میں کہتا ہوں وہ لکھا کرو. اسے امام احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح فرمایا ہے. سلف, صحابہ کرام سلف نے اس مسئلے کو سمجھا کیسے ہے؟ کیا کسی کی بات کو من و عن سے لے لیتے تھے اگرچہ وہ نصوص کی مخالفت بھی ہوتی اس میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما, ابن عبد البر جامع علم و فضلہ میں حدیث نمبر 2377 میں 2377 میں عروہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں, لیکن ذرا غور کریں اب ایک تابعی صحابی سے کیسے مخاطب ہے. اور سیدنا عروہ جو ہے عروہ بن الزبیر سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں, سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں, اچھا, اور معروف شاگرد ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے, میں بہت سارا علم حاصل کیا ہے, اور پیار سے عریا کہتے تھے, عریا تصغیر عروہ کی عریا ہے, عریا کے نام سے معروف ہے. تو عروہ یہ کہتا ہے سید عبداللہ بن عباس سے, الا تتق اللہ, کیا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حج کے مہینے میں عمرہ کر لیں, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سل امک یا عریا, جا اپنی ماں سے پوچھو اے عریا, ماں کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, سیدہ عائشہ, ماں سے مراد اہل علم, یعنی جو جس سے تم نے علم حاصل کیا ہے, تو بانجا لیکن اپنے ماں سے سیدہ عائشہ جا کے پوچھو. اور یہ بات بھی سننے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ فضیلت بھی دیکھ لیں, جب صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تو حل کون کرتے اس اختلاف کو؟ بڑے عالم کے پاس جاتے تھے نا, تو کئی مسائل میں سیدہ عائشہ جا کے مسئلے کا, یعنی جو یعنی اتنا علم تھا ان کے پاس رضی اللہ عنہا عن الصحابۃ اجمعین, کہ بعض اختلاف مسائل حل ان کے پاس جا کے ملتا. سبحان اللہ. سل امک یا عریا, جا اپنی ماں سے پوچھے عریا. فقال عروہ کہتا ہے اما ابو بکر و عمر فلم يفعلا, میں تو یہ کہتا ہوں ابو بکر عمر یہ کیا نہیں جو آپ کر رہے ہیں ابن عباس. فقال ابن عباس واللہ ما اراکم منتہین حتى يعذبكم اللہ, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں رکو گے یہاں تک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں لے لے گا. صحابی کہہ رہے تابعی کو, نحدثكم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحدثون عن ابو بکر عمر, میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور تم مجھے کہتے ہو بکر عمر نے یہ کہا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے صحابی کا قول بھی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ سن لیں. مسند احمد میں حدیث نمبر 2277 میں دوسرے لفظ سے آیا ہے, قال عروہ بن عباس سے کہتا ہے اے ابن عباس تو کب تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا؟ کہتے ہیں عریا کیا ہو گیا؟ کہتے لوگوں کو تو عمرہ کا کہتے ہو حج کے مہینوں میں, اور ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قد فعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عریا اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا. کیا عمل کیا تھا؟ حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام حج کی نیت کر گئے تھے اور اپنا جانور بھی قربانی کا ساتھ لے کے گئے تھے. اور جس صحابی کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا انہوں نے افراد کی نیت کی تھی. جب مکہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم تھا کہ افراد والے جو ہیں وہ تمتع کر لیں, وہ جن کے پاس قدرت ہے قربانی کا جانور خریدنے کو تو خرید لے, مکہ سے جن کے پاس نہیں تو وہ روزے رکھ لے. پھر تو صحابہ کرام نے چنانچہ کیا, افراد والے نیت تبدیل کر کے عمرے کی نیت کر لی اور پھر عمرے سفارت ہونے کے بعد دوبارہ حج کی نیت کی بعد میں دوسرے نئے احرام کے ساتھ. تو اس مسئلے میں سنا جب لوگوں نے پھر کیا ہوا, لوگوں نے پھر کیا کیا, ایک سفر کرتے حج عمرہ کر کے آتے, تمتع کثرت سے کرنا شروع کر دیا. سیدنا ابوبکر عمر کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے یہ کر رہے ہیں تو منع کیا اور کہا کہ ایک سفر کرو حج کے, ایک سفر کرو عمرے کے لیے, تو افراد بہتر ہے تمتع سے. اور بعض سلف کے نزدیک کیونکہ اختلاف مسئلہ ہو گیا تھا انہوں نے بھی یہ فتویٰ دینا شروع کیا, کیونکہ سید عبداللہ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر الخطاب نے یہ فتویٰ دیا کہ افراد کرو. ان کے مقصد کیا تھا, یہ مقصد نہیں تھا کہ تمتع سے بہتر ہے, مقصد کیا تھا لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کرنا کہ کیوں بھائی کنجوشی کرتے ہو, ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں کر کے واپس آ جاتے ہو, بھائی ایک سفر عمرے کے لیے کرو, ایک سفر حج کے لیے کرو, ٹھیک ہے نا. جب عروہ بن الزبیر پتہ چلا کہ سید عبداللہ بن عباس یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تمتع کر سکتے ہو تم, ان کے لیے کوئی نئی بات تھی, بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اب آپ سے بڑے صحابہ نے یہ فتویٰ دی اور آپ یہ فتویٰ دیتے ہو, تو جا کے کہتے کہ لوگوں کو کب تک گمراہ کرتے پھرو گے, تو بھی کیا بات ہوئی ہے, بھی آپ یہ کہتے ہو کہ میں حج کی مہینے تو عمرہ کر سکتے ہو, جواب میں کیا فرمایا پتہ ہے, بحث کی ہے کوئی, کیا سامنے آیا, قد فعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا قول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تھا. آگے جو ہے پھر عریہ کہتا ہے فقال عروہ كان هما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم به منك, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ علم والے سیدنا ابوبکر عمر تھے. یعنی سر عروہ جو اپنے اب عذر پیش کر رہے ہیں, میں نے کیوں کہا اتنی بڑی بات, کیوں کہ ڈرتے نہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, ان کے پاس کیا علم ہے کہ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا تھا, ابوبکر عمر جانتے تھے, لیکن عروہ سے یہ بات رہ گئی کہ وہ افضلیت کی بات کر رہے تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے, مطلقا نہیں. بات سمجھنے کی ہے, سیدنا عمر نے تین طلاقوں کے مسئلوں کے زمانے میں آیا اور ان تین طلاقوں ایک طلاق یعنی تین طلاقوں کو طلاق بائن کر دیا کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تین طلاق ایک سمجھی جاتی تھی, ایک طلاق تھی. جب لوگوں نے اس کو آسان لے لیا اور طلاق دھڑا دھڑ کرنا شروع کر, ہر بات پہ دھمکی دینا شروع کر دی, تین طلاق 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 ہر بات پہ, تو سزا کے طور پر انہیں کیا یہ مطلقاً ہر زمانے کے لیے نہیں, تو بعض علماء نے اس مسئلے کیوں لیا, بعض اس میں کہتے ہیں فروع مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے, اصول میں کبھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کیونکہ دلائل ہی ایسی ہیں. تو اس قصے سے کیا ثابت ہوتا ہے, یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کا قول بھی سراکوں پہ, سیدنا عمر کا قول بھی سراکوں پہ, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کے سامنے ٹکرا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا جائے گا اور ان کے قول پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یہاں پر حق کس کے ساتھ ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھو علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں, افضل الحج کون سا ہے, حج تمتع ہے. اور یہ صرف اس زمانے کے نہیں تھا کہ صرف بعض صحابہ کے لیے, کیونکہ انہوں نے اپنی نیت بدل لی تھی اور افراد سے تمتع کرے صرف ان کے لیے تھا, بعض نے کہا نہیں صرف خاص ان کے لیے تھا, اس لیے اس فتوے پر آج بھی قائم ہے. غلط اجتہادی غلطی ہم کہتے ہیں, لیکن یہ کوئی جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے, ولا و برا اس پہ قائم نہیں ہوتا, یہ فروعی مسئلہ ہے, اس میں غلطی کسی عالم سے ہو جاتی, مجتہد عالم اس نے فتویٰ دیا علم کی بنیاد پہ دیے. اب یہاں پہ سیدنا عریہ نے علم کی بات کی ہے کہ نہیں, عذر پیش کیا ہے کہ نہیں کہ آپ سے زیادہ بہتر وہ جانتے تھے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں ایک فقیہ ایک مفتی آتا ہے اور وہ فتویٰ دیتا ہے علم کی بنیاد پہ دیتا ہے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا, فتویٰ میں فروع مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے, اس کی دلی کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے, سمجھ میں فہم میں استنباط المسائل میں اجتہاد میں فرق ہے, لیکن اگر اصول میں کوئی اختلاف ہے پھر وہ قابل گرفت ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ بات کی جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں, وہ فروع اصول کو برابر سمجھتے ہیں اور فرق نہیں جانتے کہ اصول میں فرق ہے یا فروع میں کوئی غلطی ہو رہی ہے, دونوں کو برابر کر کے اور گمراہی کا ٹائٹل یا نام لگا دیتے ہیں. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس تھے اور سیدنا اور امام عریہ تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسے کہ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں جلد نمبر 10 صفحہ 116 میں بیان کیا ہے, کہ تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کی تقلید نہ کرے, دین میں کسی ایک شخص کی تقلید نہ کرے. اگر وہ ایمان لے کے آتا تو یہ بھی ایمان لے کے آتا ہے, اگر وہ کفر کرتا تو یہ بھی کفر کرتا ہے. اگر کسی نے کسی کی تقلید کرنی ہے لازمی طور پر اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر میت کی تقلید کرے اور زندہ کو چھوڑ دے, جو مر چکا ہے اس کی تقلید کرے, زندہ کی تقلید نہ کرے, کیونکہ زندہ پر فتنہ کا خطرہ اور خدشہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ, جو وفات پا چکے ہیں وہ فتنوں سے بچ چکے ہیں, جو وفات پا چکے ہیں وہ فتنوں سے بچ چکے ہیں, جو زندہ ہے اس سے صرف فتنہ ابھی باقی ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے سب قدمے کی دعا مانگنا چاہیے. سلف صالحین کثرت سے دعا کیا کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام مالک بن انس اور عنہ, امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہر شخص کا قول لے لیا جاتا ہے اور رد بھی کر دیا جائے سوائے صاحب هذا القبر, اور اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لیا جاتا ہے, چھوڑا نہیں جاتا. اور آپ وسلم کے علاوہ کسی کوئی بھی ہو قول لیے بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے, حق کے مطابق تو لے لیا جاتا ہے, اگر غلط ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 95. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے, اجماع بھی آگے دلیل, مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کے لیے اس سنت کو چھوڑ دے. اس میں اجماع ہے. علام الموقعین ابن القیم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282. اور امام شافعی اور امام ان سے پہلے امام ابو حنیفہ سے بھی یہ بات معروف ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, مجموع شرح مہذب میں جلد نمبر صفحہ نمبر 92 میں بیان کیا ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ رفع الملام میں فرماتے ہیں, سارے امام متفق ہیں اتفاقا یقینیا, یقینی طور پر متفق ہیں یعنی اجماع ہے, کس بات پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وجوب پر. اور لوگوں میں سے ہر کسی کا قول لے بھی لیا جاتا ہے اور چھوڑ بھی دیا جاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے, جیسے امام مالک کا قول اسے ملتے جو قول شیخ الاسلام بن تیمیہ کا بھی ہے رفع الملام میں. شیخ الاسلام بن تیمیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کبھی ان میں سے نہ ہونا جو حق کی اتباع اس وقت کرتے جب ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوتی ہے, اور مخالفت کرتے حق کی جب وہ خواہش نفس کے مخالف ہوتی ہے. تو تمہیں نہ تو حق کے پانے کا ثواب ملے گا بلکہ تمہیں حق کی مخالفت کا کی سزا ضرور ملے گی, کیونکہ حق کی اتباع تو نہیں ہوئی نا دونوں صورتوں میں. بات سمجھ آئے؟ سید امام عمر عبد العزیز رحمہ اللہ معروف تابعی ہیں, وفات سن 101 ہجری میں ہوئی, من ائمۃ التابعین اور اموی خاندان کے معروف خلیفہ, عدل انصاف والے. فرماتے ہیں کبھی ان میں سے نہ ہونا جو حق کی اتباع اس وقت کرتے جب ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو, اور خواہش نفس کے مخالف ہو تو حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اب دو راستے ہیں, اگر حق کی اتباع کی اپنی خواہش کے مطابق اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. سزا ملے گا کہ کی نہیں؟ کیونکہ دونوں صورتوں میں حق کی اتباع نہیں کی اس نے, کس کی اتباع کی ہے؟ اپنی خواہش نفس کی. تو دونوں صورتوں میں اسے سزا ہی ملے گی. یہ اثر مجموع الفتاوی بن تیمیہ نے جلد نمبر 10 صفحہ 480 میں بیان کیا ہے, اور اس اثر کو کہاں پڑھا ہے ہم نے, یاد ہے؟ ابھی پڑھیں گے, پھر ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ, شاید پہلے بھی گزر چکا ہے. شرح عقیدہ طحاویہ میں ابن الحنفی نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اچھا, مجموع فتح شیخ علیہ السلام بیتے میں ایک مثال دیتے اس اثر کی, عمر عبدالعزیز کے اثر کی. فرماتے ہیں, اب ابو طالب کو دیکھ لیں, ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کی ہے, مدد کی ہے, اور یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار کے لیے اللہ کے لیے نہیں کیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس کا نہ ہی ان کو اس کا کوئی ثواب ملا ہے. اب ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں, دفاع انہوں نے بھی کیا ہے, نصرت بھی کی ہے اور اپنے مال اپنی جان اپنے نفس سے بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے, اسے جو نبہ الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. کس کے تعلق سے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق سے. تعلق سورۃ الليل کی آخری آیات جو ہیں. اب دونوں نے دونوں کو دیکھا جائے, ابو طالب کو دیکھا جائے, ابوبکر صدیق کو دیکھا جائے, رضی اللہ عنہم, دونوں نے دفاع بھی کیا, نصرت بھی کی ہے, عزت بھی کیا, احترام بھی کیا, مدد بھی کیا, ساتھ بھی دیا ہے. سبحان اللہ, ایک جہنم میں ہے, ایک جنت کے سرداروں میں سے. وجہ کیا ہے, اصل بات کیا ہے, اتباع حق کی نہیں ہوئی. ایک نے حق کی اتباع کی, دوسرے نے اپنی خواہش کی اتباع کی ہے. ابو طالب نے کس چیز کی اتباع کی ہے؟ خواہش کی اتباع کی, حق کی اتباع نہیں کی. اگر حق کی اتباع ہوتی تو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اے میرے چچا ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. کہا, صرف بخاری کی روایت ہے. آخر لفظ کیا تھا ابو طالب کے؟ انا ملت عبد المطلب, میں ابو عبد المطلب کی ملت پہ مر رہا ہوں, اپنے باپ کی ملت پہ, باپ دادا کی ملت پہ مر. کیا باپ دادا کی ملت تھی؟ کعبہ کے گرد کتنی بت تھے؟ 360 بت تھے. یہ بت پرستی باپ دادا کی ملت تھی, تو اسی ملت پر اس بندے کی وفات ہوئی. ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ مدد بھی کی, اعانت بھی کی, قربانیاں بھی دیں. جب مال کا وقت ہے مال قربان کر دیا, گھر کا وقت ہے گھر قربان, جب شہر کا وقت ہے شہر بھی قربان کر دیا. لیکن کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, حق کو یعنی حق کی اتباع کرتے ہوئے کیا. اس لیے دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہے. حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ با ہم حق کی تو صبح سے کر رہے ہیں, حق ہے, حق پہچانا کیسے جاتا ہے؟ ابو داؤد میں ایک اثر صدر معاذ رضی اللہ عنہ کا لمبا اثر پہلے ذکر کر چکا ہوں میں کسی درس میں, فرماتے ان علی الحق نورا, حق میں ہمیشہ نور ہوتا ہے, حق روشن ہوتا ہے. ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے. تو یہ نور کیا ہے؟ امام بیہقی سنن کبریٰ میں اس نور کو بتاتے ہیں, نور ہے کیا جو حق پہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ امام سیدنا معاذ بن جبل نے یہ بیان فرمایا کہ نور پہ کہ حق پہ نور ہے, یعنی واللہ اعلم دلالت من کتاب او سنت او اجماع او قیاس. حق کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت ہے, یا سنت ہے, یا اجماع ہے, یا قیاس یعنی قیاس معتبر ہے. یہ حق ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. خلاصہ کلام, حق نہ تو کثرت میں ہوتا ہے نہ قلت, یعنی حق کا تعلق کثرت سے ہے نہ قلت سے ہے, نہ طاقت سے ہے نہ کمزوری سے ہے, اور نہ ہی جیت سے ہے نہ ہار سے ہے, اور نہ ہی خاص لوگوں سے جڑا ہوا ہے. حق دلیل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. جب دلیل ہے برہان ہے تو حق ہے, جب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى ودين الحق جڑے ہوئے ہیں. ہدایت کیا ہے؟ وحی ہے. دین حق وحی پر, وحی پر قائم ہے, عمل ہے. دین کا نام, دین عمل کا نام ہے, اور حق وہ عمل ہے جو علم پر قائم ہوتا ہے, وحی کے وحی پر قائم ہوتا ہے. یہ حق ہے, اور اسی حق پر قائم ایک جماعت ہوگی جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت میں سے ایک ایسی گروہ ہوگا, ایک ایسی جماعت ہوگی جو حق پر قائم ہوگی, ظاہر ہوگی, ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی, جہاں تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہے, یعنی تا قیامت رہیں گے, جیسا مسلم کی روایت میں آیا ہے. لوگ بدلتے رہتے لیکن حق کبھی بدلتا نہیں ہے, حق ثابت ہے اور واضح ہے. دو غلط فہمیاں ہیں, ٹائم بھی اختتام کو پہنچا ہے. ایک غلط فہمی کا جواب, پہلی غلط فہمی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم براہ راست قرآن سنت سے علم حاصل کرنا شروع کریں, علماء کی طرف رجوع نہ کریں. جب بات ایسی ہے, غلطی علماء بھی کرتے ہیں, تو ہم بھی تو مرد ہیں, ہم بھی سمجھ سکتے ہیں مسائل کو, یا ہم کسی ایک امام کے پیچھے لگ جاتے, وہ جو بتائے گا اسی کی بات مان لیں گے ہم. جب ایک امام بھی غلطی کرتا ہے تو دو بھی کرتے ہیں, دس بھی کرتے ہیں, تو پھر ہم لوگوں سے لوگوں کی طرف کیوں جائیں گے؟ تو خود کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور خود علم حاصل کرنا شروع کر دیں اپنے سمجھ کے مطابق. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. دین کے احکام سمجھے جاتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے, اور سمجھنے والے علماء ہوتے ہیں, وہ علماء جنہوں نے صحیح سمجھا ہے, اور صحیح وہ علماء سمجھتے ہیں جو سمجھنے کا صحیح راستہ اختیار کر چکے ہیں. سمجھنے کا صحیح راستہ وہ ہے جو سلف کا راستہ ہے, اور سلف کا راستہ اس لیے صحیح ہے کیونکہ سلف کے سردار صحابہ کرام ہیں, اور انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کا علم حاصل کیا ہے, جس کی سمجھ اور فہم صحابہ کرام اور ان کے متبعین کے مطابق ہے, تب تو اس کی فہم صحیح ہے. اس کی بات صحیح بات کو مان لینا چاہیے اور غلط بات کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے, وہ عالم ہے, غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے. اس کی بات کیوں ماننی چاہیے؟ کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, نبی نے کی تو آنا نہیں, نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب یہ علماء ہے امت کے جو انبیاء کا کام کریں گے, ان کے ذمے یہ کام سپرد کر دیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ انبیاء والا کام کرتی ہے. نبی تو نہیں آ گیا کبھی, وہ دروازہ بند ہو چکا ہے, لیکن اس عظیم امت میں سے ایسی امت ہی آئیں گے جو انبیاء کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے. معصوم نہیں ہیں, بشر ہیں, غلطی کا اندیشہ باقی رہتا ہے. تو ان سے علم حاصل کرنے والا شخص یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں تو ان سے علم حاصل کر رہا ہوں جب تک یہ صحیح حق بات کر رہے ہیں, قرآن اور سنت کے مطابق صحیح منہج پر قائم ہوتے ہوئے صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق ہے, تو قبول کر دی جائے گی بات. اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور حق کو اپنایا جائے گا. اور اس میں اس اعتبار سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اعتصام سفر 548 میں 548 میں فرماتے ہیں, جب حق ثابت ہو جائے تو وہ معتبر ہو جاتا ہے لوگوں کے علاوہ. اور یہ بھی یاد رکھو, یعنی حق ہم کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے استاد نے کہا ہے, اس لیے قبول کرتے کیونکہ ہے حق, قرآن سنت صحیح فہم کے مطابق ہے. جب میں شیخ ابن باز کی بات کوٹ کرتا ہوں یا ابھی میں شاطبی کی بات کوٹ کر رہا ہوں, اس لیے کہ امام شاطبی نے کا قول ہے یا امام شیخ ابن باز کا قول ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ حق ہے, اس لیے کہ یہ قرآن سنت کے مطابق ہے, مخالف نہیں ہے. یہ کس نے کہا مطابق ہے؟ علماء نے کہا ہے. کس نے؟ جو ان کے علاوہ اور امت کے بہت سارے سلفی علماء ہیں جو سلف کی اتباع کرنے والے ہیں, جن کا منہج اور عقیدہ کسی سے مخفی نہیں ہے, جو ہر قول میں ہر فعل میں عقیدتاً اور عبادتاً اور سلوکاً اور سیاست اور ہر اعتبار سے سلف کے فہم کو ہمیشہ آگے کرتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو امام شاطبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب حق ثابت ہو جائے تو وہ معتبر ہے لوگوں کے علاوہ, لوگوں کی طرف مت دیکھو, حق کی طرف دیکھا کرو. اور یہ بھی بات اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ کہ حق بغیر واسطے کے جاننا ممکن نہیں ہے, اور ان علماء کے ذریعے سے حق کو حق کی طرف پہنچا جا سکتا ہے, کیونکہ وہی یہی علماء یہ حق کی طرف دلالت کرتے ہیں. شیخ حسن بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 224 میں, مسلمان یعنی علماء جو ہیں جن کی وہ اتباع کرتے ہیں, علماء کی وہ ایک وسیلہ ہیں, ایک راستہ ہیں لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچاتے ہیں ان لوگوں تک, اور وہ چیز سمجھاتے ہیں جو انہوں نے سمجھی ہے اپنے اجتہاد اور استطاعت کے مطابق. دوسری غلط فہمی, بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ علم کسی سے بھی حاصل کیا جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی عالم اگر ہو یہاں کے اہل بدعت میں سے کیوں نہ ہو تو اسے علم اسی لیے حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شیطان سے علم حاصل کیا تھا. دیکھو بے وقوفوں کو دیکھو کیا کہتے ہیں, ایک عظیم صحابی جو وہ شیطان کی بات کو مان لیتا ہے, ان سے بھی یعنی انہیں علم حاصل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو بات کو مان لیا تھا, جب یہودی نے کہا کہ اے مسلمانوں جماعت تم شرک کرتے, تم لوگ کہتے ہو ماشاء اللہ شئت یا رسول اللہ, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم یہ قسم کھاتے ہو کعبہ کی قسم کھاتے ہو اور کعبہ کہتے ہو تو یہ شرک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات کو مان لیا, اقرار کر لیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کو مان لیتا ہے اور ان سے علم حاصل کرتا ہے تو ہم اہل بدعت سے علم حاصل کیوں نہ کریں؟ غلط فہمی کو دیکھیں ذرا, یعنی لوگوں کی عقلیں کہاں گئیں؟ یعنی بدعت میں اتنی اندھے اندھے ہو چکے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا وہ کہہ کیا رہے ہیں. رہ گئی بات اہل بدعت سے علم حاصل کرنے کی, تو ہر عقلمند سمجھدار بندہ اس کا جواب جانتا ہے. شیخ مقبل بن جہاد الوادعی حفظہ اللہ, ان کی ایک کیسٹ ہے السراج فی عجوبۃ المنہاج, اس کیسٹ میں بڑا پیارا جواب دیتے ہیں ان تین غلط فہمیوں کا. کہتے ہیں مثال کے طور پہ, یعنی غلط فہمی میں یہ بھی بات ہے میں بھول گیا, بعض لوگ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں بدعت سے علم حاصل کرنے کا, کیونکہ امام بخاری کے بعض استاد شیعہ تھے, تو اگر امام بخاری شیعوں سے علم حاصل کر ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ بھی غلط فہمی بیچ میں, تو چار چیزیں آ گئی ہیں اسے غلط فہمی میں. اس کا جواب فضل شیخ العلامہ مقبل بن ہادی الوادعی علامہ الیمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلمان بن مہران الاعمش جو ہے یہ احد الثقات الاثبات الحافظین ہے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان میں تشیع پایا جاتا تھا, یعنی ان کو شیعہ کہنا, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ باطل ہے, بات درست نہیں ہے. صاحب سنت ہے, اپنی زندگی میں سنت پر قائم تھے, سنت کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں, اور جنہوں نے یہ کہا کہ امت تشیع ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا وہ شیعہ ہے, بلکہ خفیف لفظ سے کہا تشیع پایا جاتا ہے, اور دونوں میں فرق ہے. اور اجلی نے یہ کہا تھا کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے اور ان کی ہر بات بھی قابل قبول, یعنی اس پر بھی بڑا کوشچن مار کے کہ وہ تشیع تھا کہ نہیں تھا. یہ بات بھی جان لیں تشیع سے کیا مراد ہے. یہ مراد نہیں کہ جیسے آج کے شیعہ ہیں رافضی ہیں, تشیع سے مراد یہ اس زمانے میں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سائڈ پہ تھے, ان کے ساتھ تھے, بعض صحابہ بھی تھے جب جنگ تھی اور جب فتنے کا زمانہ تھا, تو جو سیدنا علی کے ساتھ تھے ان میں تشیع کہتے تھے, یا جو سیدنا علی کو سن عثمان میں فضیلت, صرف فضیلت کے حد تک خلافت نہیں, خلافت کی ترتیب میں ان کا اتفاق اجماع ہے, ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی, لیکن فضیلت میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری میں قرب میں کون زیادہ افضل ہے کون زیادہ قریب ہے اس میں اختلاف پایا جاتا تھا, اس کو بھی تشیع کہا گیا ہے بعض محدثین کے نزدیک. اگر کسی محدث کے بارے میں کہا جائے کہ تشیع ہے تو آج کے شیعہ نہیں ہیں جو بدعقیدہ لوگ ہیں, بدعتی ہیں, ہرگز نہیں. یہ فرق بھی جان لیں. الغرض فضل سے فرماتے ہیں صاحب سنہ ہیں, بلکہ اعمش سے کئی احادیث مروی ہیں صحیح سند کے ساتھ جن میں انہوں نے سیدنا ابو بکر عمر کی فضیلت بیان کی ہے. راوی ہے, روایت کرتا ہے, اس کا عقیدہ ہی تو روایت کر رہا ہے نا, اور بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ان کی حدیث موجود ہے, بلکہ یہ حدیث معروف حدیث لو کنت متخذ خلیلا من اہل الارض لاتخذت ابو بکر خلیلا, آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا. یہ روایت صحیحین میں ہے. اس سند کی روایت, اس روایت کی سند میں کون ہے؟ احمد بھی موجود ہے, یعنی کوئی عقیدہ تو اس طریقے سے تھا. الغرض اب ہرورہ کے تعلق سے کہ انہیں علم شیطان سے حاصل کیا, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے, وہ بے بنیاد بات ہے. صرف ابو ہریرہ نے شیطان کی بات کو نہیں مانا, وہ جانتے نہیں تھے کوئی شیطان ہے کون ہے, کس نے بتایا کہ وہ شیطان ہے؟ سبحان اللہ, پہلی بات ہے وہ جانتے نہیں تھے کہ شیطان ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا کہ وہ شیطان ہے, تیسری بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے پتہ چلا کہ آیت کرسی سے وہ بھاگتے ہیں. شیطان کی بات کو مانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار نہ کرتے تو کیا آج ہم پڑھتے آیت کرسی شیطانوں کو بھگانے کے لیے؟ ہمیں یہ علم کہاں سے ملا؟ شیطان سے نہیں ملا, ہرگز نہیں. شیطان نے تو اعتراف کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا زمانہ, وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے ہمیں پتہ چلا ہے. یہودی کا قصہ جیسا فرماتے ہیں نصیحت اور علم حاصل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس یہودی نے نصیحت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے, لیکن حکمت کا تقاضا تھا کہ ابھی وقت ہے, وقت پر میں بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سے بڑھ کر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ ابھی وقت آئے گا, میں اس پر بھی بات کروں گا. لیکن اس یہودی نے پہلے بات کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کو قبول کر, کیونکہ بات حق تھی. تو نصیحت, اگر آپ کو بدعتی آ کے نصیحت کرتا ہے, مجھے کیوں کرتا ہے؟ میں انکار کر دوں, کیونکہ بدعتی اس لیے, اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے اور غلطی کی نشاندہی ایک بدعتی کرتا ہے, میں رد کر دوں اسے, کیونکہ بدعتی اس لیے. تو نصیحت تو مانی جاتی ہے, مخالف کی مانی جاتی ہے نصیحت, لیکن علم مخالف سے نہیں حاصل کیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل یہودی سے نہیں کیا, کیسے ممکن ہے کہ ایک یہودی عقیدہ کس مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جانتا ہو؟ بلکہ بعض دعا سے غلطی ہوئی ہے، پیچھے زین العابدین بھی اس میں بڑی ٹھوکر کھائی، کہتے دیکھو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہے کہ توحید کیا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ عقل کے اندھے لوگ ہیں بیچاروں، خود نہیں پتا شریعت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے. اگر اس یہودی کے اس قصے اس روایت کی اگر علماء کی شرح پڑھ لیتے تو کبھی یہ غلطی نہ ہوتی، لیکن اپنے عقل کو آگے کرنا، فہم کو آگے کرنا ہے اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میرے جیسا کوئی نہیں، میں نے بڑا کمال کیا ہے، بڑی نئی بات کی ہے میں نے، بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا تقاضا تھا، اور یہ دن تدریجن جتنے مسائل ہیں ایک وقت حکم نہیں آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسبت وقت کے منتظر تھے، مناسب وقت میں حکمت کے ساتھ میں یہ بات بھی سمجھا دوں گا. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب اس یہودی نے نصیحت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً، مناسب وقت تھا کہ نہیں، ابھی تو یہودی نے بھی یہ بات کر لی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی یہودی کے بات کے قرار نہیں ہے، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دین بنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت قبول کر لی ہے جب یہ بات سامنے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا ہے. لیکن کوئی حزبی آگے آتا ہے یا کوئی بدعتی آتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے، قبول کرتے ہیں، لیکن اسے علم حاصل کرنا، کیا نصیحت علم حاصل کرنا دونوں برابر ہے؟ کیا علم حاصل کرنا الگ مسئلہ ہے، نصیحت قبول کرنا الگ مسئلہ ہے؟ ان عقل کے اندر دونوں کو برابر کر دیا ہے، کیوں؟ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، تاکہ ان کی یہ بات باقی رہے کہ بعض اہل بدعت سے ہم علم حاصل ہوئے. بعض ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، جہب بن صفوان سے علم اگر لے لیں اور اس کی حق بات کو مان لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جہب بن صفوان اس لائق ہے کہ اس سے کوئی علم لیا جائے یا اس کی حق بات لی جائے؟ کیوں، باقی سلف والے مر گئے تھے کیا؟ یعنی دیکھیں، جب دیکھیں اگر آپ مخالفت کرنا چاہتے تو اس کی حد بھی تو ہونی چاہیے نا. اب یہ بات ہے کہ اہل بدعت سے علم حاصل، بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ کیا اہل بدعت سے علم حاصل کیا جا سکتا؟ اصل بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سید قطب کتابیں استفادہ حاصل کرے کہ نہ کرے، مودودی کی کتاب سے استفادہ حاصل کرے کہ نہ کرے، علماء نے منع کیا ہے، اس میں بہت غلطیاں ہیں، نہ حاصل کرے. انہوں نے دیکھا یار دال نہیں گل رہے، کیسے اتنے بڑے علماء ہیں اور ان کا دل محبت سے، ان کے محبت سے دل بھرا ہوا ہے، اور کس طریقے سے ان کی کتابوں کو چھوڑے؟ تو انہوں نے کہا ٹوٹا، اچھا ابو ہریرہ نے تو علم حاصل کیا تھا نا، اس یہودی نے بھی اسے، یعنی دیکھیں چور دروازے کیسے ڈھونڈتے. میں نے کہا ہے کہ اہل بدعت ہمیشہ کیا کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تنکے ان کہیں سے مل گئے اور اس کو دلیل بنا لیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سے قطب کی کتابیں پڑھتے رہیں، آپ موجودہ کتابیں پڑھتے رہیں، آپ کسی بدعت کی کتابوں کا اس میں خیر ہے حق تو لے لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جاہل عامی کو کیا پتا خیر کیا ہے شر کیا، مجھے بتائیں. آج امت کا حال دیکھیں آپ، دہشت گرد عروج پر پہنچے، اللہ کے گھر تک محفوظ نہیں رہے. یہ تعلیمات کہاں سے آئی؟ ان حزبوں کی کتابوں سے آئی ہیں، اور یہی لوگ آج روتے ہیں، رو رہے کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ تو نہیں کہتے کہ تم دہشت گردی کرو اور قتل و غارت کرو، تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قتل و غارت ہو، تم یہ تو کہا تھا کتابیں پڑھو، نہیں کہا تھا؟ تو کیسے اپنے بری سمجھتے ہو؟ جیسے کہ دہشت گردی کر رہا ہے اور تم سے اس نے پوچھا تھا میں پڑھوں کتابیں، نہیں پڑھو، تم نے کہا کتابیں پڑھو، اس نے کتابیں پڑھی، اس کو وہاں سے تکفیر کا راستہ ملا اور تفجیر کا راستہ ملا، دہشت گردی کا راستہ ملا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو میں بری ہوں؟ بری ہے یہ شخص؟ آپ کو، آپ صاحب علم تھے، اس نے وہ آپ کے پاس آیا تھا، وہ جوان پوچھا بھی تھا، آپ نے کہا نہیں بڑا علم ہے، آپ حق لے لو اور باتیں چھوڑ دو. اب اس کو پتا ہوتا حق اور بات کے، تمہارے پاس اس نے کیا کوئی دال خریدنے آئی تھی اس نے، یا کوئی چھولے اس نے چنے کے لینے آئے تھے تمہارے، اس لیے آئے تھے تاکہ اس کو بتاؤ حق اور باطل میں پہچان کیسے کی جاتی ہے. اس نے اور یہ دہشت گرد بھی اپنے دہشت گرد سے بری نہیں ہے، اس کی پکڑ بھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کس سے سوال کیا؟ نہ اہل سے سوال کیا. یاد رکھیں جو بھی یہ کہتا ہے آج اہل بدعت کی کتابیں پڑھو کوئی فرق نہیں، وہ نہ اہل ہے، اگرچہ علم کی بڑی گدی پہ بیٹھا ہے. آج کے زمانے میں دہشت گردی دیکھے کہاں تک پہنچ چکی ہے، ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کسی کتاب سے استفادہ. ان کی کتابیں وہ چیز کیا ہے جو کبار علماء کی کتابوں میں نہیں ہے؟ مجھے ایک چیز بتا دو، کیا ان کی کتاب، کیا وہ خیر ہے جو ہمارے علماء کی کتابوں میں، ان کے علم میں نہیں، موجود نہیں ہے؟ لیکن کیا خواہش نفس ہے، اس کی اندھادھند پیروی کرنی ہے، اور کس اور جو بھی ان کی کتابوں سے مل لیتا ہے اس کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. یہاں تک کہ آج دیکھتے ہیں آج امت کا کیا حال ہو چکا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.